الرحمن الرحيم. آج ہمیں سورہ آل عمران ہے اور دیکھیں یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے قرآن بالکل کنٹینویشن میں ہے اس کے سارے مضامین. تو جس مضمون پر پچھلی سورت کا اختتام ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آگے شروع ہو جاتی ہے بات. اور بالعموم اگلی سورت جو ہے پہلی سورت کی بہت سارے معاملات کی مزید وضاحت کرتی ہے یا تکمیل کرتی ہے. تو مثلاً اب یہاں ہم نے آخری بات یہ کہی اللہ تعالیٰ سے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یعنی ہم نے اب درخواست یہ کی ہے کہ جو اس قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے, جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں, تو پھر ان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کریں. اس کے جواب میں اب یہ سورہ آل عمران ہمیں پوری وضاحت سے بتا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مدد تو ہم کریں گے, لیکن دیکھو ایسی مدد نہیں ہوگی کہ تم چپ کر کے بیٹھے رہو اور ہم آ کے تمہارے حصے کے کام کریں. تم اٹھو گے, تم کام کرو گے, تم بہت سارے کام کرو گے اور بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں ان کو دور کرو گے, تب ہماری مدد آئے گی. مدد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی مشروط ہے. ایک تو اس کی لازمی شرط جو ہے نا وہ ایمان ہے, اور دوسری لازمی شرط جو ہے وہ عمل صالح ہے. اس کے بغیر کوئی مدد نہیں. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے اور بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے سارے کام ہو جائیں گے اور نصرت حاصل ہو جائے گی. تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی. تو اس لحاظ سے ہی اب ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں گے. اور سورہ آل عمران جو ہے ہمیں اس کے زمانے نزول کے بارے میں یہ یاد دہانی ہم کر لیں کہ یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے, اور اس میں غزوہ احد پر بڑا عمدہ تبصرہ ہے. بلکہ یہ تبصرہ میں ہمیشہ جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر ہم تبصرہ کرتے تو کیسا کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا تو کیسا کیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاملات پہ جو کمنٹس ہیں لحاظ سے دیے جانے, کہ ہم بالعموم صرف ظاہری امور پہ تبصرے کرتے ہیں اور باطنی امور کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر باطن کو جاننے والے بھی ہیں اور ظاہر باطن پہ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں کمنٹس جو ہیں وہ ملیں گے ہمیں یہاں پر. تو کچھ اس کا حصہ جو ہے یہاں پہ عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جس طرح یہود کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو زیادہ مد نظر رکھا گیا اور ان کی زیادہ نشاندہی کی گئی اس اور ہمیں اور ہمارے سامنے اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم ان کوتاہیوں سے بچ سکیں, تو اب کہا جاتا ہے کہ سورہ آل عمران میں نصارہ کی جو کوتاہیاں ان کو زیادہ پیش نظر رکھا گیا یا ان پہ زیادہ تبصرہ ہے, کمنٹس ہیں یا نشاندہی ہے, اور وہ اس لیے تاکہ ہم ان کوتاہیوں سے بچ سکیں. اس کے علاوہ یہاں پر اس سورہ میں وہ اہم معاملات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ کام نہیں کرنے, تو ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے بڑے کام ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا اور کون سے تاکہ پھر ہم وہ کر سکیں. سورہ آل عمران گرچہ یہ سورہ بقرہ کی تکمیل کرتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی نیا حکم نہیں ہے, شرعی حکم اس میں کوئی نہیں آیا نیا. سارے احکام تو سورہ بقرہ میں آئے ہیں, اور یہاں پر ان رکاوٹوں کا تذکرہ ہے جو کہ اللہ کی نصرت کے راستے میں حائل ہو سکتی ہیں, یا فتح و نصرت یا غلبے کے راستے میں حائل ہو, اسلامک اسٹیٹ جو ہے, یہ دو روشن اور جگمگاتی صورتیں ہیں, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے روز سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا. سورۃ البقرہ اور آل عمران اس قرآن کی سورتوں کے آگے آگے ہوں گی. وہ دونوں ایسی ہوں گی جیسے دو سیاہ بادل یا دو ایسے کالے سائبان جن کے درمیان روشنی ہوگی, گویا وہ پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے جو صف باندھے ہوئے ہوں گے, اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کے لیے جھگڑا اور دفاع کریں گے. اب ہم جیسے سطح بین لوگ جو ہیں نا, وہ اس سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس روز ہم پڑھ لیں تو یہ ہمارے حق میں سفارشی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ صرف قرآت کی بات کبھی بھی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب بات کی ہے تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تو جب تک اس کتاب کی تعلیم حاصل نہ کی جائے, اور تعلیم کا مطلب ہے اس کو اپنے عمل کا حصہ نہ بنایا جائے, حکمت کے ساتھ اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے, اس کو معاشرے میں نافذ نہ کیا جائے, تو اس کا حقدار نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے, کسی تھیوری کی کتاب نہیں. اب اس تمہید کے بعد اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں دوبارہ یہ یاد دہانی کی کروائی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے, اور یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے بلکہ پہلے سے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے اور جو نزول ہے کتابوں کا, صحائف کا اور ہدایات کا, یہ اسی کی تکمیل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی ایسا نہیں جس کو پکارا جا سکے. الحی القیوم, وہ زندہ بھی ہے, زندہ رکھتا بھی ہے, اور قائم بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے. اب دیکھیں, ویسے تو نا یہ دو صفات ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت کا بھی نہ ذکر کریں تو بذات خود سمجھ آ جاتی ہے کہ جو زندہ ہے تو وہ پھر سنتا بھی ہے, جو زندہ ہے تو وہ پھر دیکھتا بھی ہے, جو زندہ ہے تو وہ پھر ہر کام بھی کر سکتا ہے. تو یعنی اس میں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی بار بار کہتے ہیں کہ وہ عزیز الحکیم بھی ہے. مطلب قیوم ہے تو عزیز تو ہوگا, قیوم ہے تو حکیم تو ہوگا, لیکن وہ اپنی صفات مزید بھی بتاتے ہیں, بصیر ہے, سمیع ہے, یا جو بھی. تو حالانکہ الحی القیوم اتنی جامع صفات ہیں کہ باقی ساری صفات اس میں آ جاتی ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اب یہاں پہ الفرقان, الفرقان سے جو مراد ہے وہ یہ کتاب ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی. اس کو بہت ساری جگہوں پہ الہدا بھی کہا گیا ہے, یعنی کتاب ہدایت ہے. اور یہاں بھی کہ یہ جو ہے ہدل, کہیں پہ ہدل للناس کہا گیا ہے, کہیں ہدل للمتقین. یعنی ہدایت کے دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ کہ راستہ دکھاتی ہے اور پھر مطلوب تک پہنچا دیتی ہے. یہ دونوں باتیں جو ہدل للناس یہاں پہ کہا گیا کہ جو بھی انسانوں میں سے جو بھی اس کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کرے گا, اپنا رشتہ قائم کرے گا, وہ اس کو راہ راست دکھا بھی دے گی اور مطلوب تک بھی پہنچا دے گی. یہ ہدایت کے دونوں پہلو ہیں. یعنی ایسا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتی ہے, بشرطے کہ اس سے اس کو پکڑا تو جائے. بہرحال قرآن میں ویسے تو اس کتاب کے بارے میں 50 کے قریب صاف بیان ہوئے, اور سب سے زیادہ تو قرآن, اس کا نام جو ہے القرآن آیا ہے, جو کوئی تقریباً 66 دفعہ آیا ہے, یا پھر الکتاب, الذکر, یہ سارے جو ہیں آتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, تورات اور انجیل اور اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں صحیفے آئیں, یہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام یکساں پیغام لے کر تمام انسانیت کے لیے آئے. تمام کتابوں کا مقصد بھی ایک تھا, بھیجنے والا بھی ایک تھا, اور ان سب کی دعوت بھی ایک تھی, اگرچہ وہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں, مختلف زبانوں میں اور مختلف علاقوں میں آئے ہیں. ماحول, سیاق و سباق اور تفصیلات کا تو فرق تھا, لیکن بنیادی دعوت جو ہے وہ تمام کتابوں کی ایک ہی رہی ہے. تو یہ اس کی اہم بات. اور پھر مزید یہ کہ اگر ویسے ہدایت کے لحاظ سے یا راہ عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہی گائیڈ مطلب ملتی ہیں کہ علم کے اوریجنز کیا ہیں, علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے. تو علم کے اوریجنز تو دو ہی ہیں نا, کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود براہ راست دے دیں کوئی علم, یا مطلب ہماری فطرت میں ودیت کر دیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے. مثلا آنکھ کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے یہ بات کہ اس نے دیکھنا ہی ہے. اب عقل جو ہے وہ فیصلے بھی کر سکتی ہے, لیکن وحی سے حاصل ہونے والا علم اور عقل سے حاصل ہونے والا علم اب وہی جو ہے وہ مزید یہ بتاتی ہے کہ یہ آنکھ جس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ وہ دیکھے, تو وہی یہ بتائے گی کہ کیا دیکھنا اس کے لیے مفید ہے اور کیا دیکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. عقل بھی فیصلہ کرتی ہے کہ بھی میں یہ چیز دیکھوں یا وہ چیز دیکھوں, لیکن وہی کا علم جو ہے وہ قطعی علم ہے اور اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے, وہ کسی ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا. عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم جو ہے یہ قطعی اور یقین. ہر شخص اپنے علم اور تجربہ کے مطابق نتائج اخذ کرتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی احساسات میں قید ہے. عقل محدود ہوتی ہے اور دھوکہ کھا سکتی ہے. تو عقل کا انحصار ویسے دوسری چیزوں پر ہوتا ہے, مثلاً دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والی خبر. اب یہ ہر بندے کا اپنے ذرائع ہیں, ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, ہر ایک کے اپنے مشاہدات ہیں. پھر حواس خمسہ اور جو باطنی ہیں اور حواس خمسہ ظاہری ہیں, ان سب کا بھی مطلب انٹرپریٹیشن تو ہر بندے کی اپنی اپنی ہوگی نا. تو پھر کون کس طریقے سے کوئی کسی بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, یہ اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو جن میں انسان جو ہے وہ قید ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے یہ سب سے حتمی اور سب سے اہم ذریعہ ہے جو کہ انسان کو اس زمین پر زندگی گزارنے کے راستے دکھا رہا ہے. اسی کو یہاں پر فرقان کہا جا رہا ہے کہ یہ قدم قدم پر تمہیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق کر کے رکھ دے گا. اور ساتھ ہی تنبیہ بھی ہے کہ جو اللہ کی آیات کی اللہ کے احکام کا انکار کرے گا, کفر بآیات اللہ. یہ میں بار بار یہ اپنے سامنے بھی رکھتی ہوں اور آپ کو بھی یاد دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ ذرا قرآن کی ان آیات کو دیکھیں کہ وہ کس کو کافر قرار دیتے ہیں. مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اپنی ایک فہرست ہے نا, وہ خود اپنی ایک کر رہے ہیں سارٹنگ کہ کون کافر ہے اور کون صاحب ایمان ہے. تو مجھے خوف اس بات پہ آتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے میں بھی بس کسی دوسری کیٹیگری میں نہ شامل ہو جاؤں اور مجھے اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے اہل ایمان کی فہرست میں رکھنا ہے. اللہ کرے کہ ہم جب اٹھیں تو اسی فہرست میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو مرتب کردہ فہرست ہے اس میں بھی ہم صاحب ایمان قرار پائیں. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. وہ ہے بھی بڑا زبردست اور وہ اپنی جو ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے, جو ان کے احکام کا انکار کرتا ہے, ان کے قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان سے انتقام بھی لینے کی پوری قوت رکھتے ہیں اور لیتے بھی ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جب کوئی اور چیز نہیں مخفی تو میں کیسے مخفی ہو سکتی ہوں, میرے خیالات اور میری نیتیں اور میرے ارادے اور میرا عمل کیسے ان سے چھپ سکتا ہے. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ مجھے تو اس وقت سے جانتے ہیں جب میں خود بھی اپنے آپ سے بھی واقف نہیں تھی. میری شکل صورت میرے معاملے میں ہر فیصلہ تو انہوں نے خود کیا ہے. مجھے کہاں پیدا کرنا ہے, کس شکل صورت, کس کن صلاحیتوں کے ساتھ, کس خاندان میں, کس زمین کے خطے پر. تو جب سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے میرے معاملات, تو میں ان کی مخالفت کر کے جاؤں گی کہاں یا ان کی سے بغاوت کر کے جاؤں گی کدھر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اچھا, اب اس زبردست تمہید کے بعد, یعنی مجھے تو یہ ابتدائی چھ آیات جو ہیں بہت ہی زبردست لگتی ہیں کہ بس یہ بھی بندے کو ہلا ہی دیں کہ ذرا دھیان سے آگے چلنا. اب پھر اب اس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے فرقان کہا. اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے جو کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانے میں آ جائے سامنے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں جو آپ پر نازل کی ہے اس میں دو قسم کی آیات ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے. ام کہتے ہیں اصل, کہ یہ کتاب کی اصل ہے, یعنی اصل توجہ جو تم نے کرنی ہے وہ محکمات کی جانب کرنی. ہن ام الکتاب. واخر متشابہات, اور کچھ دوسری قسم کی آیات بھی ہیں جو کہ متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تعبیلی وما یعلم تعبیلہ الا اللہ والراسخون فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزد إلا أولو الألباب. اب یہ بھی بڑی اس لحاظ سے بہت ہی اہم آیت ہے کہ وہ پہلی بڑی رکاوٹ ہے جو کہ راہ راست میں حاصل کرنے اور اس پر چلنے میں آ جاتی ہے ہمیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں اپنی گفتگووں کا، اپنے معاملات کا، اور اس میں دیکھیں کہ کتنے ہم لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا ہمارے اچھائی اور برائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے اور جو فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ تو متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی تاویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان تو سب چیزوں پر لاتے ہیں، سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور لیکن ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرنا، صحیح سبق حاصل کرنا، وہ صرف عقل والوں کا کام ہے، اولو الالباب. اب یہ محکمات اور متشابہات ہیں کیا؟ محکمات وہ آیات ہیں، وہ احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں اور جن کا ہمارے عمل سے تعلق ہے، جو مجھے کرنا ہے، جو اس زمین پر رہتے ہوئے مجھے کرنا ہے. کامیاب وہ ہیں جو ان محکمات کو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا و اطاعت کے ذریعے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. بس یہی میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے. انہی ایسے ہی لوگوں کو راسخون فی العلم کہتے ہیں. اس کی مثال دوسری جو آیات ہیں متشابہات، وہ کون سی ہیں؟ متشابہات ہیں قرآن میں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی ایک مثال امام مالک نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر استوا ہوئے. اب کیسے؟ وہ عرش کتنا بڑا ہے، کیا ہے جس پر رحمان متمکن ہے، اور ان کا متمکن ہونا کیسا ہے؟ جب ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بحث کی یا معاملہ رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ الاستوا معلوم، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ استوا ہے، عرش پر متمکن ہیں. والکیف مجہول، لیکن وہ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا اور نہ ہمیں اس کے پیچھے پڑنا چاہیے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے کہ رحمان جو ہیں وہ عرش پر استوا ہیں. والسؤال عنہ بدعۃ، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں بحث کرنا، وہ عرش کیسا ہے اور وہ اس پر بیٹھے ہوئے کیسے ہیں اور اس پر معاملات کیسے چلا رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ بدعت ہے، یہ راستے سے روکنے والی بات ہے. میں اکثر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری گفتگووں کا زیادہ حصہ ان معاملات میں استعمال ہوتا ہے جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عمل کی بہتری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم ویسے بڑا پڑھتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اہم کون سے ہیں معاملات، غیر اہم کون سے ہیں، ضروری کون سے ہیں، غیر ضروری کون سے ہیں. اور ہمارے فقہا دو اور پہلو بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم یہ تو دیکھو کہ اہم کون سے ہیں باتیں، وہ ان کو دیکھو، غیر اہم کو چھوڑ دو، ضروری کو اختیار کرو، غیر ضروری کو چھوڑ دو. لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے، کچھ معاملات ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں جن کو مجھے کرنا ہے، اور کچھ غیر اختیاری معاملات ہیں. تو غیر اختیاری کو چھوڑ دو، غیر اختیار. اور ہم اکثر جو پریشان ہوتے ہیں غیر اختیاری معاملات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی گفتگو جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، کون سے معاملات ہمیں طے کرنے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ریسورسز کتنے ہیں، میرے پاس وسائل کون سے ہیں، ان وسائل کے ہوتے ہوئے میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا، میری ذمہ داری کیا لگائی. کام تو دنیا میں بہت سارے ہیں، جی تو یہ چاہتا ہے کہ سارے ہی کام کر ڈالیں اور ہمیں ہم نظر آئیں، لیکن کہاں میں کتنا کام کر سکتی ہوں یا میری ذمہ داری کتنی ہے، میں کتنے کے بارے میں جواب دے ہوں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اوقات کے ضیاع سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ لا یعنی امور کو ترک کر دے. لا یعنی امور تمام وہ ہیں جن کا دنیا اور آخرت کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی اہم بات ہے اور سب سے پہلی بات ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری توانائیاں زیادہ تر متشابہات کے پیچھے پڑنے ہی میں ضائع ہوتی ہیں. تو اسی کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ بچتے صرف راسخون فی العلم ہیں. اور راسخون فی العلم کی دو باتیں یہاں پر, یعنی ان کی ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. لیکن نصیحت تو پھر صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں, راسخون فی العلم ہی اولو الالباب ہیں. اور ان کی دعا کیا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں نہ لگانا, ٹیڑھ میں نہ ڈال دینا, کجی میں نہ مبتلا کر دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اپنے پاس سے رحمت ہی ہمیں نصیب فرمانا. انک انت الوہاب, بے شک عطا کرنے والے تو صرف آپ ہی ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے ہمارے رب, بے شک آپ تمام انسانوں کو اس روز اکٹھا کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اب یہاں پر تھوڑا سا رک کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ راسخون فی العلم ہوتے کون سے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. اس لیے کہ اس ان آیات کو پڑھنے کے بعد یا یہ پہلی ہدایت دیکھنے کے بعد اب خود بخود میرا تو یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو وہ راسخون فی العلم کہہ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پہنچتے ہیں. اور اصل بات ویسے تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے, لیکن جو راسخون فی العلم ہیں وہ بھی صحیح بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح بات کی تہ ہے یہ کہ بھئی میرا کرنے کا کام کیا ہے, میں نے کیا کرنا. اچھا, راسخون فی العلم کی جو صفات مفسرین نے لکھی ہیں وہ سات ہیں. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ اس علم سے متصف ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچاتا ہے, وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے, اس کے احکام اور قوانین کو واضح کرتا ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ علم حاصل ہو, وہ احکام, ان احکام اور قوانین کا علم حاصل ہو جس پر چل کے میں اللہ تک پہنچ سکتی ہوں, اللہ کی بتائی ہوئی کامیاب منزل تک پہنچ سکتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ علم کے صرف الفابیٹس پہ نہیں رہتے, ابجد پہ نہیں رہتے, بلکہ آگے بڑھتے ہیں, علم میں پختگی حاصل کرتے ہیں, وہ محقق عالم ہوتے ہیں, وہ صرف ظاہر بین نہیں ہوتے, وہ معاملات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کا اپنا عمل درست ہوتا ہے اور ان کے حال ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ راسخون فی العلم وہ ہوں گے جو عمل کرنے والے عالم ہوں گے, محقق عالم ہوں گے, غیر ضروری امور سے بچنے والے ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ پوری کتاب پر عبور رکھتے ہوں, ایمان رکھتے ہوں, محبت رکھتے ہوں, اور انہیں متشابہات اور محکمات کی واضح پہچان ہو. اور پہچان ہوگی تو وہ محکمات کو اپنائیں گے یا اس کی بات کریں گے اور متشابہات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ انہیں اس علم اور عمل کے باوجود اپنے علم اور عمل پر کوئی عجب اور کبر نہیں ہوتا, اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پہچانتے ہیں, اپنی کمزوریوں پر ان کی نظر ہوتی ہے, اور اس پر وہ مسلسل مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ جو مغفرت کی طلب ہے نا, یہ راسخون فی العلم کی بھی بڑی اہم پہچان ہے کہ وہ اتراتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمارا علم اور عمل جو ہے وہ بڑا بہت زیادہ ہے اور دوسروں سے بہت بڑھ کے ہے, تو ہمیں تو بس کوئی بس ہم تو بخشے بخشائیں, ایسا کوئی خیال تک ان حاشیہ خیال میں نہیں آتی یہ بات کہ ہم تو بخشے بخشائیں. وہ مسلسل اپنی کمزوریوں, کوتاہیوں, غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں, ہر لمحہ نظر رکھتے ہیں, اور ہر لمحہ جو ہے وہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز, ہر نعمت, ہر علم اور ہر عمل جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ سمجھ فہم عطا کی اور اپنی ہدایت پر عمل کرنا نصیب فرمایا. چھٹی صفت یہ ہے کہ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہیں تو وہ مسلسل اس کی رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کے حصول کا سوال کرتے ہیں، برائی سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بس مطمئن ہو جائیں اپنی حالت پہ کہ چلو جی اب ہم تو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، اب ہمیں تو مزید، ہم تو خود ہی بڑے عالم، ہمیں تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. نہیں، مسلسل اللہ پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خز الخیر بناسیتی، مولا میں بہت کمزور ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، میں کوتاہیوں کا شکار ہو جاتی ہوں، میں اپنی خواہشات کے میں گرفتار ہوں، جذبات مجھ پر حاوی ہو جاتے، مولا اپنی رحمت سے میری انگلی پکڑ کے مجھے ہدایت کے راستے پر چلانا. ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں. وہب لنا من لدنک الرحمۃ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو وہابیت کی صفت ہے اس سے ہر وقت اس کا استغاثہ کرتے رہتے ہیں، اس کو واسطہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے حصول کا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا، ہر لمحہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ابھی جو میں ہدایت پہ مجھے اللہ نے چلنا نصیب فرمایا کہیں کوئی ٹیڑھ نہ آ جائے، میرے جذبات، میری خواہشات، ادھر ادھر کے معاملات وہ مجھے راہ راہ سے ہٹا نہ دے. تو بہت ہی وہ اس بات یعنی جو کہتے ہیں نا کہ بیدار رہتے ہیں اپنے معاملات، اپنے آپ کو دیکھنے میں، دوسروں پہ نظر نہیں ہوتی، سب سے زیادہ فکر اپنی ہونے ہے کہ میں نہ ٹیڑھ پہ مبتلا ہو جاؤں، ہم نہ ہو جائیں غلط راستے پر. ساتویں صفت یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ان کا بے پناہ یقین ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور اتنا یقین ہے کہ بس وہ لرزتے رہتے ہیں اور خوف زدہ ہیں کہ اس روز کہیں کوئی بس گرفت نہ ہو جائے. یہ یقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق انہیں راہ راست پر قائم بھی رکھتا ہے اور لغزش سے بھی بچاتا ہے. اور پھر واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے انہیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں اور لغزشوں سے بچاتے ہیں. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو بعض اوقات کوئی غلط کرنے کام کرنے کا ارادہ پیدا بھی ہوتا ہے یا کرنے بھی لگتے ہیں، تو ایک دم کسی طریقے سے وہ بچا لیتے. یہ ان کی خاص عنایت ہے ایسے لوگوں پر جو راسخون فی العلم ہیں اور جو ان کی ان سے یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں راست پر چلاتے رہیں. چلانا انہی کا کام ہے، وہ چلاتے ہوئی ہیں، بس یہ ایک یقین رکھے نا بندہ تو پھر کافی آسانی ہو جاتی. اچھا اب اگلا اس کے بعد، یعنی پتہ نہیں مجھے یہ اتنی اہم بات لگتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس پر بہت ہی ایک ہم اپنی فہرستیں بنائیں کہ ہم کون کون سی ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم کن غیر ضروری باتوں میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین جو ہے کیسے کرنا ہے. اس کے بغیر کامیابی بڑی مشکل ہے اس زمین پر، کیونکہ کرنا تو ادھر ہی ہے نا، یہ زمین پر ملی ہوئی زندگی جو ہے یہی مزرع الاخرہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع چلا جائے، اس روز جب وہاں پہنچے گی بڑا افسوس ہوگا، او ہو اتنے لمحات جو ہے وہ میں نے بیکار میں ضائع کر دیے، جو کام میرے کرنے کے نہیں کہ میں وہ کرتی رہی. تو یہ بہت اہم بات ہے، رسک کو تو بہت ہی زیادہ سوچنا چاہیے، ہر لمحہ اپنے عمل کا جائز ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب کون سی چیز جو ہے وہ اور رکاوٹ بنتی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. انداز تو یہ ہے نا کہ جو کفار ہیں، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے احکام پر جو چلنے کو تیار نہ ہوئے، تو ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے بچانے میں کوئی کام نہیں آئیں گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. اب بیشتر ہم غیر ضروری کام کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مال اور اولاد کی محبت میں. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو سب سے بڑی رکاوٹ بھی قرار دیتے ہیں. سورۃ تغابن میں ادب اللہ کم بھی کہہ دیا گیا، فتنہ تو انہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسی بھٹی ہے جس میں ڈال کے دیکھا جاتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا. کھرے اور کھوٹے کا تعین مال اور مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ دونوں नेमतें भी हैं दुनिया की, लेकिन बहुत बड़े इम्तिहान भी हैं, भट्टी है जिसमें डाल के खरे और खोटे का तयन होगा। कदा अभी आले फिरौन, ऐसा ही मामले फिरौन और उसके लश्करों के साथ हो चुके, उसकी कौम के साथ हो चुके, वो लजीन मिन कबलहिम और उनसे पहलों के साथ भी, कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल लिकाब। बड़ी ताकतवर कौमें थी हर लिहाज से, मुआशरती और सियासी उन्हें गलबे हासिल थे, लेकिन अल्लाह ताला की गिरफ्त से उन्हें कोई ना बचा सका। उनमें से बेशतर उस वक्त अल्लाह की गिरफ्त में आई जब वो अपने मुआशी और सियासी तरक्की के और उरूज पर पहुंची उनकी। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिस्सल मिहाद। आप बता दीजिए उन सब लोगों को, यहाँ पे मैं तो ये समझती हूँ कि कफ़रू का जब आता है ना तो ये ईमान के जिद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि एक वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला से बड़ी शदीद मोहब्बत रखते हैं और कोई ऐसा हरकत करने को तैयार नहीं है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत से उन्हें महरूम करे या नजर इल्तफात से महरूम करे, और दूसरे किस्म के लोग जो हैं वो हैं जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है, वही काफ़रू हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उन्हें बता दें कि सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, जल्द ही तुम मगलूब हो जाओगे और तुम सबको जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा। वह बेअसल मिहाद। अब ये हालांकि आयात देखिए कि अभी तो हिजरत के मतलब 2-3 सालों के बाद कही जा रही है, और गलबा तो जाके कहीं फतेह मक्का के मौका पर यानी 8 हिजरी में हासिल हुआ, तो यानी पहले से उन्हें तंबीह की जा रही है। अगर उनके लिए ये थी तो ये हर दौर के कुफार के लिए है, और हर दौर के अगर साहिब ईमान होंगे तो अल्लाह ताला उनका ऐसा ही साथ देंगे जैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का साथ दिया। कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ता, तुम इसका मुजाहिरा देख ही चुके हो, तुम्हारे लिए निशानी है जब दो गिरोह आमने सामने थे। अब यहाँ पे मेंशन किसका किया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है सतुग़लबूना व तुहशरूना, यानी एक झलक तो तुम देख ही चुके हो। कब देखी थी? योम बदर में, जिसको योमुल फुरकान भी कहा गया है। फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रायल आईन। जो दो गिरोह थे जिनमें से एक गिरोह जो था वो तो अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहा था और दूसरा जो था वो काफिर था, मतलब ये कि वो अल्लाह के रास्ते में नहीं था, और वो दोनों जो थे वो देख रहे थे कि वो उनसे दुगने हैं। अब ये एक अजीब मामला हुआ था कि अहले ईमान को कुफार अपने से दुगने लगे और अहले ईमान अपने से दुगने लगे, या इसकी कई तौजीहात की गई हैं इस आयत की, तो वो बहुत अमल के लिहाज से तो इतनी मेरे लिए अहम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है कि वो क्या दिखाते हैं। लेकिन उसका एक नतीजा ये हुआ कि बहरहाल दोनों गिरोह जो थे वो भरपूर लड़ाई उन्होंने की, और अल्लाह ताला की नुसरत और मदद जो थी वो सब ने अपनी आंखों से देख ली। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा। अल्लाह, मैं जो दुआ भी मांगी थी ना कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो वो अब बता रहे हैं कि किसको मदद नसीब होती है। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, वो जिसको चाहता है अपनी नुसरत अता फरमाता है। लेकिन वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जैसे मैदान बदर में थे। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो हम पैदा तो करें, वो फिजा जो कि बदर की फिजा थी, वो लोग जिस तरह खालिस नीयत के साथ, उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनकी तादाद क्या हो, और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनके पास असलाह कैसा हो, और उनके पास सवारियां कैसी हों, और उनके लिबास कैसे हों, और उनका खाना पीना कैसा हो। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, और वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर मैदान में उतर गए। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हम आप हमें अपने दाएं बाएं पाएंगे, अपने आगे पीछे पाएंगे, आप जो हुक्म देंगे हम करेंगे। आप हमें उन लोगों की तरह नहीं पाएंगे जिन्होंने कहा कि आप और आपके अल्लाह जाएं और हम तो ये बैठे। तो ऐसे ही लोगों की फिर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतल लिउलिल अबसार। तो जो इबरत की निगाह से देखना चाहते हैं, इबरत का मतलब ये होता है कि बिल्कुल गहराई में उतर कर बात को देखना चाहते हैं, उबूर करना होता है ना दरिया को, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना, पूरा खंगाल लेना एक मामले को, तो जो इस गहरी निगाह से देखेंगे तो उनको तो बात समझ आ जाएगी कि फिर वो कौन सी सिफात हैं जो हकीकतन हमें अपने अंदर पैदा करनी है ताकि हम अल्लाह ताला की नुसरत के हकदार हो सकें। अच्छा, अब अगली फिर एक और रुकावट आ गई जो कि अभी थोड़ा सा मेंशन किया था, थोड़ा सा जिक्र आया कि माल और अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बचा सकेंगे, लेकिन होता क्या है, हम उन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं। زلنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اچھا اب یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ کن چیزوں کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ منع تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ بالکل محبت کرنی نہیں، ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ یہ محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ میں اس آیت کو، یہ زین للناس کی آیت کو، ہمیشہ سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا کھانا کھاؤں، میں فلان چیز لوں، فلان چیز لوں۔ اچھا، ایک عجیب بات ہمارے استادوں نے ہمیں بتائی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو آرام طلب ہے، وہ آرام کی خواہش کرتا ہے، انسان کی جو ظاہری ہیں وہ لذتوں کی طلب کرتی ہیں، لیکن جتنی زیادہ لذتوں کی طلب ہو، جتنی زیادہ آرام کی خواہش ہو، جتنا زیادہ زینتوں کا بندہ خواہش مند ہو، اتنی ہی اس کی روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ روحانی ترقی ان چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی، روحانی ترقی لذتوں کی نفی سے حاصل ہوتی ہے، روحانی ترقی زینتوں کی نفی سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانی ترقی جو ہے نا، وہ جتنا انسان اپنی نفسانی خواہشات کے الٹ کام کرے یا ان کو کنٹرول کر لے، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اب بھی کھانا پینا چھوڑ دے، یا لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرے، ان کو ضبط میں رکھے، انہیں حلال اور حرام کے دائرے میں رکھے، اور ہر وقت اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی فکر نہ کرتا رہے کہ جو جی چاہا بس میں نے یہی کھانا۔ بہت سارے ہمارے، آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا معاملہ دیکھیں، صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں، ان کو اب کس چیز کی کمی تھی، ہر طرح کی غنیمتیں آ رہی تھیں، ان کا فخر تو خود اختیار کردہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑی آتی نہیں غنیمتیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، کیا انہوں نے گھر والوں کے آسائش اور آرام میں اس کو استعمال کیا، کیا ان کو لذتیں فراہم کرنے میں استعمال کیا، بلکہ ازواج مطہرات نے تو تھوڑا سا اتنا ہی مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا خرچہ تو بڑھا دیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کے گھر 20-20 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اگر وہ صرف اتنی ڈیمانڈ انہوں نے کر دی کہ تھوڑا سا خرچہ بڑھا دیں، تو یہ ان کی شان سے اتنی مطلب ہٹی ہوئی بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی اور کہا تم اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھو، تم خاص لوگ ہو، تمہیں تو نمونہ بننا ہے تمام انسانیت کے لیے، تو تم یہ خواہشات کی محبت اور یہ فراوانی مال و دولت کی اس کے پیچھے نہ پڑنا، اور اگر ان چیزوں یہ چیزیں چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو روحانی ترقی کے لیے، اپنی روح کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اور حقیقتاً دنیا میں ہم نے شروع میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ قوت متخیلہ ایک چیز ہے جو کہ انسان کو غلبہ نصیب کرتی ہے. تو یہ قوت متخیلہ کو سٹرانگ بنانا, قوت ارادہ کو سٹرانگ بنانا, مضبوط بنانا, یہ حب شہوات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو شہوات کو مطلب ان پر اللہ کی رضا کو ڈومیننٹ کر کے ہو سکتا ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ ان سے حب ہو ہی نہ. ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ وہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ, تین چیزوں کی محبت سب پہ ڈومیننٹ ہو, اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب پر بھی غالب ہوگی, یہ خاندان کے افراد پر بھی غالب ہوگی, یہ قناطیر المقنطرات پہ بھی, جو سونے چاندی کے ڈھیروں پہ بھی غالب ہوگی یہ محبت, اور سواریوں پر بھی غالب ہوگی, اور کھیتیوں اور مویشیوں پر بھی غالب ہوگی, اور مساکن پر بھی غالب ہوگی, اور تجارتوں پر بھی غالب ہوگی, اور مال و دولت پہ, یعنی اموال ان ایک طرف تم ہوا, یہاں پہ یہ کہا, ادھر کہا قناطیر المقنطرات من الذهب والفضه. ہمیشہ سے انسانوں کی طلب جو ہے وہ انہی چیزوں کی رہی. اگر اس وقت خیل المسومہ تھے کہ نشان زدہ گھوڑے, اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور اونٹنیاں, تو آج جو ہے وہ ہمیں اعلیٰ ترین, ایک سے ایک بہتر جو ہے وہ گاڑی چاہیے, یا گاڑیاں ہیں تو جہاز چاہیے, اور بحری بیڑے چاہیے, اور کیا کیا نہیں چاہیے. اور اس وقت اگر کھیتیاں چاہیے تو آج پورے پورے جزیرے خریدنے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ انسان کی فطری خواہشات ہیں, اور یہ جب تک اللہ کے راستے میں یہ خواہشات اور یہ اوقات جو ہیں وہ خرچ نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب نہیں ہوگی. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں. تو کیا ہم تمہیں بتائیں, کیا میں تمہیں بتاؤں, اب یہاں پہ میں کی بات, انبئکم, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے ان لوگوں کے لیے. اب بہتر انہی کو لگے گی جو تقویٰ والے ہیں. اس کا مطلب اب اگر مجھے اللہ تعالیٰ جو چیز بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے, تو پہلے تو اپنے اندر تقویٰ کی صفت کو پروان چڑھانا ہے. تو جن میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھیں گے, اور یہ وہی ہیں راسخون فی العلم, جن کی ہم نے بات, ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر چیز کیا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. تو جنت کی بہت ساری جو خصوصیات بتائی گئی ہیں, ان میں عمدہ رہائش گاہیں ہیں, جو آج مجھے رہائش میں مساکن اتردونا آج بھی چاہیے, اسی کا وہ وہاں بھی مل جائیں گی, ایسی رہائش کہ بس تم راضی ہو جاؤ گے اس سے, اور ہر کام تمہاری خواہش کا ہوگا, وہاں تمہاری خواہشیں خوب پوری ہوں گی. آج اپنی خواہشات کی اللہ کی خاطر قربانی دے دو, اس روز تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی. آج تم اپنے ان رشتوں کو ذرا اللہ کی محبت کے سبآرڈینیٹ رکھو, اللہ کی محبت کو ڈومیننٹ کر دو, اس وقت بہت ہی اچھے ساتھی ملیں گے. ازواج مطہرہ صرف بیویاں اور شوہر نہیں ہیں, یہ وہ تمام وہاں پہ ساتھی ہیں جو کہ میسر ہوں گے اس جنت میں. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات جو آج میرا جی چاہتا ہے, میں کہیں بھی کام کر رہی ہوں نا, میرا جی چاہتا ہے میرا باس مجھ سے خوش رہے, جو میرا جو بھی مجھ سے سپیریئر ہے, جو بھی میرا کمانڈر ہے, وہ مجھ سے راضی رہے. کہتے ہیں کہ ورضوان من اللہ, تمام کائنات کا کمانڈر جو ہے, کائنات کا رب جو ہے, وہ تم سے راضی ہوگا, اس کی رضا کا حصول ہوگا. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی, اور کتنی بڑی سکون دینے والی چیز ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. واللہ بصیر بالعباد, تو فیصلہ کس نے کرنا ہے, وہ جو اپنے بندوں کے حال پر بڑی نظر رکھے ہوئے. اب جب یہ اتنی دیکھیں نا, سن کے ایک دم پھر بندہ کہتا ہے فوراً, راسخون فی العلم جو ہے نا, انہیں پھر فوراً اچھا جی, پھر مطلب یہ دعا بے اختیار منہ سے نکلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا فوراً یہ دعا مانگیں, الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اچھا زیادہ تر جو دعائیں نا, اس میں ہم ورثنی جنت النعیم جو ہے نا, وہ تو کم ہی مانگی ہے, زیادہ فکر تو یہی ہوتی ہے کسی طرح آگ کے عذاب سے بچ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. وہ ہمت ہی نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا یہ جو جنت ہے نا, یہ آپ میں بس یہ مجھے دے دیں, یہ مجھے دے دیں. نہیں, بس کسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے بچا دیں. ہاں میں یقین دلاتی ہوں میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, اننا آمنا, بس جو کوتاہیاں مجھ سے ہو رہی ہیں نا اس راستے میں آپ ان کو ذرا معاف کر دیں, وقتنا عذاب اللہ, بس آگ سے بچا لیں. اب وہ اچھا ٹھیک ہے ہم بچا لیں گے, تم ذرا یہ صفات تو اپنے اندر پیدا کرو. اب یہ پانچ صفات ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو پھر یہ وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں اللہ کے راستے پر, جو سچے ہیں, کونوا مع الصادقین, جن کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا راستہ سچا ہے اور بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی شک کے اس پر چلتے ہیں. والقانتین, اور بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی یکسوئی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. والمنفقین, اور جن کی ساری صلاحیتیں, جن کے سارے جو کچھ بھی انہیں زمین پر حاصل ہے, مال حاصل ہے تو وہ, اولاد ہے تو وہ, ان کو جو صلاحیتیں حاصل ہیں وہ, منفقین میں ساری صلاحیتوں کا خرچ آ جائے گا, ساری نعمتوں کا خرچ آ جائے گا, وہ خرچ کرتے ہیں اللہ ہی کے راستے میں. والمستغفرین بالاسحار, یہ چار کام کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. راتوں کو ان کی دیکھیں, رات کو تو بے چینی سے کون اٹھتا ہے, کوئی ذرا سی فکر ہونا تو راتوں کو نیند نہیں آتی. اب یہ اہل ایمان جو ہیں, یہ اپنے محبوب کے محب جو ہیں, ان کی راتیں محبوب کی یاد میں بے قراری سے گزرتی ہیں, بے قرار ہو کے اٹھتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, راتوں کو اٹھتے ہیں, یہ بے چینی انہیں سونے نہیں دیتی, انہیں اپنے بستروں سے اٹھا بٹھاتی ہے اور وہ مسلسل استغفار کرتے رہتے. یہ بڑی اہم صفت ہے اور ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ہم میں سے مطلب تہجد کا اہتمام جو ہے, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اور بہرحال ہم تو اتنے نہیں ہیں کہ بھئی ہر روز اٹھ سکیں, کبھی کبھی نصیب ہو جائے تو اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نصیب کر دی. تو لیکن ایک بڑی خوشخبری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور وہ یہ کہ اگر رات کو اگر کسی لمحے تمہاری جاگ کھل جائے اور تم اس وقت اٹھ کے بس اتنا کہہ لو کہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ, یا تھوڑا سا کوئی ذکر کر دو, چلو کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو مستغفرین بالاسحار میں شامل ہو ہی جاؤ گے. بھئی ایک تو زیادہ ہے نا مستغفرین بالاسحار, زیادہ کر لو تو چلو کوئی انیشل, بالکل ابتدائی بھی تو ہوں گے نا, مبتدی بھی تو ہوں گے, تو مبتدی تو بنے نا ہم, کہ جو ہی پہلو بدلیں, کروٹ بدلیں, استغفر اللہ بس اتنا ہی کہہ دیں, انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے گا. تو یہ پانچ صفات جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کتنی بڑی بات ہے کہ جس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ملائکہ دے رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ جو راسخون فی العلم ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. تو پھر کتنا مطلب بڑا مرتبہ اور مقام ہے راسخون فی العلم کا, تو کتنا جی چاہتا ہے کہ اچھا میں بھی وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جس چیز کی اللہ گواہی دے رہا میں بھی اسی کی گواہی دوں. کیا بات ہے, تو جب محبوب جو کچھ کہہ رہا ہے میں بھی وہی کہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو ضرور کامیابی ہو جائے گی. تو بس مجھے یہی کرنی, انصاف پر قائم رہتے ہوئے, راہ راست پر قائم رہنے والے اہل علم, اولو العلم میں قائم بالقسط. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فلاں فلسفہ پڑھنے والا بھی اولو العلم ہے, فلاں پی ایچ ڈی کرنے والا بھی اولو العلم ہے, نہیں, قائم بالقسط, جو عدل پر قائم ہیں, انصاف پر قائم ہیں, جن کا علم ان کو عمل پر ابھارتا ہے, جن کا عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں ہے, جو محبوب کی نظر التفات کے ہر لمحہ مشتاق رہتے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب وہ جو میرا محبوب ہے وہ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنا اسلام ہے؟ صرف ورز وظیفے کرنا کیا اسلام ہے؟ جی نہیں, اسلام جس کو جو اللہ کو پسند ہے, وہ تو وہ مضبوط تعلق ہے جو کہ اللہ کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. محبت بھی اسی سے, سب سے بڑھ کر خوف بھی اسی کا, وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کی نظر التفات سے محرومی نہ ہو جائے, امیدیں بھی اسی سے وابستہ, ہر چیز کی طلب بھی اسی سے, اور پھر اس کے اشارے پر اطاعت کرنے کو تیار. تو جب یہ چیزیں حاصل ہوں تو پھر وہ اسلام ہے, وہ جو حکم دے سمعنا و اطعنا, بس میں میرے کانوں میں ایک بات پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, بس میں نے کر ڈالا, میں اس کے بعد دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں کچھ اور بھی سوچوں یا کچھ اور بھی کروں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا تو سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ تو وہ ہے طریقہ, جو پسندیدہ طریقہ ہے, جو کامیابی تک پہنچانے کا طریقہ ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہی طریقہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے, ان کے دین کا نام اسلام ہی رہا ہے. کسی نبی نے اپنے دین کا نام نہ تو یہودی رکھا تو نہ کسی اور نام پہ رکھا, وہ سب مسلم تھے, مسلم حنیف تھے. تو پھر اگر کوئی جب کتاب مل گئی تو پھر اگر اختلاف کیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے, تو اللہ کے حکم سے انہوں نے گریز اختیار کیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تو حساب لے کے رہے گا, اور وہ حساب لینے میں کوئی اس کو, اب ہمارے کمپیوٹر ہیں وہ سیکنڈوں میں اتنے بڑے بڑے ڈیٹاز جو ہیں ان کا انالیسس کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے تو پتہ نہیں کتنے سپر 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 کمپیوٹرز ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بڑے تیز ہیں حساب, بڑا تیز حساب ہوگا ان کا. حساب کی ہم کچھ تشریح کل کر چکے ہیں کہ یہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ کوئی جمع تفریق ہوگی کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی تو کتنے روزے رکھے, ہمیں تو وہ بھی نہیں یاد. تو وہ تو ہر لحاظ سے انالیسس کریں کس کے عمل کا کہاں تک کیا اثر ہوا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ. اب اگر کوئی لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, بہت سارے دائیں بائیں لوگ ہی اس پر باتیں بنانے والے آ جاتے ہیں. اس مسلمان معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ باتیں بنانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ, بس اگر لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس معاملے میں, کرتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے کے معاملے میں کوئی بحث کرتے ہیں, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ, تو آپ کہہ دیجئے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے سر نگون کر لیا, میں نے سر جھکا لیا, میں نے سبمٹ کر لیا, اس لیے میں تو بس اب میں تو اس کی غلامی میں آ گئی, اب وہ جو مجھے کہیں گے میں نے تو وہی کرنا ہے. ومن اتبعنی, اور جو میرے پیروی کرنے والے وہ بھی یہی کریں گے. تو میں بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوے دار ہوں, اس لیے پھر مجھے بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. آپ ذرا پوچھیں نا اہل کتاب سے اور دوسرے تمام لوگوں سے جو کتاب نہیں پڑھتے. اب یہاں پہ صرف عرب, اس وقت تو ہو سکتا ہے صرف عرب مراد ہوں, لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ امی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. یہ کئی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ امی اس وقت تو ہو سکتا ہے صرف عرب ہوں, یا اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جن کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب یا ہدایت موجود نہیں تھی. تو آج تو بہت وہ لوگ جو کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے اپنے آپ کو اپنی جان چھڑائے ہوئے ہیں, وہ سب سے ہم پوچھیں گے اسلم تم, کیا تم بھی اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہو, کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتے ہو, کیا تم بھی اسلام کو قبول کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, بس اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت والے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, لیکن اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ٹھیک ہے, آپ کے ذمہ تو بات کو صرف پہنچا دینا ہے, اللہ اپنے بندوں کے حال پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم, بے شک وہ لوگ, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ان کا عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ اہل حق کو ستاتے ہیں. ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہ السلام ستائے گئے, حتیٰ کہ قتل کی نوبت آ گئی, قتل کیا گیا نا حق, یعنی ایسا کوئی جرم نہیں جس کی پاداش میں انہیں قتل کیا گیا. چلیں انبیاء کے حالات تو پورے ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن اب ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری بھی دیکھیں تو بہت بڑے بڑے علماء, مفسرین جن کو قتل کی سزائیں دی گئیں, تو ان کا کیا جرم تھا؟ کیا انہوں نے کوئی فتنہ اور فساد پھیلایا معاشرے میں؟ کیا انہوں نے ناحق قتل کیے تھے جس کی پاداش میں انہیں قتل کیا گیا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کس جرم میں سید قطب شہید کیے گئے, عبد القادر اودہ شہید کیے گئے, تو سارے حسن البنا شہید کیے گئے, کیا جرائم تھے ان لوگوں کے؟ اور بہت سارے نام آپ لے سکتے ہیں. تو یہ روش بھی نا, جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر, اللہ تعالیٰ کے احکام سے گریز کی روش اختیار کرتے ہیں, یہ جرم بھی ہمیشہ ان کے کھاتے میں رہے گا کہ وہ اہل حق کے دشمن رہیں گے اور ان کو ستائیں گے اور حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قتل نبیوں کو تو کیا, وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو انصاف اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, تو اہل اللہ کے ان دشمنوں کو خوشخبری سنا دو, عذاب علیم کی تکلیف دے, عذاب کی. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کوئی اچھے کام بھی دنیا میں کیے ہوں گے ان کا بھی آخرت میں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا, ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں یہ نا, دنیا کی بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا بھی حبت ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں تو انہیں وہ عروج ملا ہی رہا, بادشاہی ملی رہی, لیکن حقیقی عزت انہیں حاصل نہیں ہوتی. کوئی ان کا نام ان کے کھاتے میں یہی جاتا ہے, فلاں بڑا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا, اس نے اتنا ستایا, اس نے یہ کیا, اس نے, کہیں ان کے اچھے انداز میں ان کا ذکر نہیں ہوتا, اور آخرت کے خسارے کی تو بات ہی اور ہے نا. تو یہ معاملہ اتنا اہم ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں نا, اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے, تو اس کے معاملے میں نا اپنے زبان اور اپنے معاملات ذرا ٹھیک رکھنے چاہیے, ان پہ کوئی غلط کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کوئی مذاق والی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی بات رفت ہو سکتی ہے. تو ویسے ادب اور احترام تو ہر والدین کا بھی بڑا اہم ہے, وہ بھی ضائع کا حابط عطا معلوم ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کا مذاق اڑانا یا ان کی شان میں گستاخی, وہ بھی حابط عطا معلوم کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مرتبہ اور مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے تو کسی نے اونچی آواز میں بات کی تو اس کے سارے اعمال حابط ہو جائیں گے. تو اس لیے نا اہل اللہ کے ساتھ بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, جو بھی یہ چاہتا ہے کہ آخرت اسے نصیب ہو. تو کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے ایسا کیا, وما لہم من ناصرین, اللہ کی نصرت تو اسے حاصل ہی نہیں ہوگی, نہ دنیا میں نہ آخرت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی نصرت حاصل کرنی ہے تو اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا, ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے. اور ایسا اس لیے ہے, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے, ہم تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ, چوزن پیپل آف گاڈ, تو ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں, اور اگر جانا بھی پڑا تو بس ایک ڈبکی لگا آگے ہمیں نکال لیا جائے گا. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, تو ان کے یہ خود ساختہ عقیدوں نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں بڑا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ما کانوا یفترون, افترا وہی ہوتا ہے جو خود ساختہ ہے, افترا جھوٹے گھڑے ہوئے اپنے معاملات. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں جو کر مرضی کرتی ہوں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھے کوئی آگ کا عذاب نہیں ہوگا. मैं तो बहुत ही बात, यहूद का भी यही नजरिया था और आज भी है, और हम में से बहुत सों का भी यही हो रहा है। फकैफा इज़ा जमअनाहुम लियौम ला रैब फी, क्या होगा, क्या बनेगी उन पर उस रोज जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं। वुफियत कुल्लु नफ्स मा कसबत वहुम ला युज़लमून, उस रोज हर शख्स को, हर नफ्स को उसके जो उसने कमाई की होगी उसका पूरा बदला दे दिया जाएगा और किसी की जरा बराबर हक तल्फी नहीं होगी। देखे अब ऐसे अल्लाह ताला मतलब इतने जबरदस्त तरीके से अपनी कुदरत और अपनी अजमत का बयान फरमा रहे हैं, तो बेख्तियार फिर ये दुआ दिल से निकलती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको फतह और नुसरत नसीब हो अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर ये दुआ करें, قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ। देखिए कितनी आजजी है इस दुआ में। मैं ये नहीं कह रही कि मौला मैं इतनी बहादुर हूं, मैं इतने आपके रास्ते में लगी हुई हूं, बस आपने मेरी जरूर मदद की, आप क्यों नहीं मदद करेंगे, आपने बस मेरी ही मदद करनी, कोई ऐसी बात नहीं। मौला हमें पता है आप बादशाही के मालिक, आप जिसको चाहें बादशाही अता फरमाएं, जिससे चाहें छीन लें। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, आप जिसे चाहें इज्जत नसीब करें और जिसे चाहें जलील कर दें। बियद कल खैर, भलाई तो आप ही के हाथ में। इन्न काला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक आप हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं। तो जब इस आजजी के साथ अल्लाह ताला के साथ रुजू होगा, तो उनके जवाब तो पहले ही आ चुके हैं कि फिर मेरी जानिब से तो नुसरत मदद उसी को नसीब हो सकती है, मैं तो उसी को इज्जत अता करूंगा जो कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा। हर बादशाह यही चाहता है कि जो उसके उसका वफादार हो, जो उसके बताए हुए कवानीन पर के हुक्म की इताअत, उसकी उसके नजदीक इज्जत है, वो उसका मुकर्रब बन जाता है। तो अल्लाह ताला जो तमाम कायनात के हाकिम है, वो तो सबसे ज्यादा मतलब जाहिर उनका तो हक है, उनके मुकाबले में तो किसी का कोई हक है ही नहीं। तो बस अल्लाह ताला के साथ देखें इज्जत और तमाम दुनिया की नेमतें बस अगर मिल सकती हैं तो सिर्फ अल्लाह ही से मिल सकती, और बाकी इज्जत के मामले में, इज्जत के सामने तो मुझे लगता है बाकी सारी नेमतें जो है ना वो हेज है। वह तो इज्जो मन तशा, इज्जत 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 भी है, वो एहतराम भी है जो दुनिया में नसीब होता है, और इज्जा का जो लफ्ज है ये कुव्वत के मानों में भी आता है। तो कुव्वत किसे नसीब होती है इस जमीन पर, ये अल्लाह ही फैसला करेंगे। अगर ईमान वाले होना तो वो तो काना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, हमारे ऊपर ईमान वालों की मदद करना जो है ना वो जिम्मेदारी है। तो जब नाम के मुसलमान अगर वो ईमान के मामले में कमजोर हो जाएं, ईमान से हाथ धो बैठे, तो फिर सिर्फ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उनके साथ वैसा ही मामला किया जाता है जैसा कि दूसरे लोगों के साथ मामला किया जाता है। इसलिए देखें उस बादशाह की तो अगर आपको तवज्जो चाहिए, उसका साथ चाहिए, उसकी नुसरत चाहिए, तो फिर बाकी सारी मोहब्बतें दिल से निकाल कर या उस मोहब्बत के ताबे करके जो है ना रखना पड़ेगा, तब वो भलाई नसीब होगी जो सिर्फ उसी से नसीब हो सकती है। तूलिजु लैल फिन नहार व तूलिजु नहार फिल लैल व तुखरिजु लहय मिन अल मय्यत व तुखरिजु अल मय्यत मिन अल हय व तरज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। वो इतनी कुदरत रखता है कि रात और दिन का हेर फेर देखें, अगर वो चाहे और कायनात में ऐसे बेशुमार गोशे जहां सदा रात रहती, ऐसे हैं जहां हमेशा सूरज चमकता रहता है या रोशनी रहती, वो चाहे तो यहां भी ऐसा ही सिस्टम कर सकता था, लेकिन आप देखें रात और दिन का ये चक्कर कितना आराम दे, कितना राहत बख्श है हमारे हमारे फायदे, क्या हमारा खाना पीना सोना जा मतलब सब कुछ उसकी वजह से है, इस सिस्टम की वजह से है जो यहाँ पर कायम है। और फिर इसी की वजह से आप देखें कि मुर्दा पड़ी हुई जमीन उसमें रुईदगी पैदा हो जाती है, वो जो चाहे जिंदा में से मुर्दा को निकाले, मुर्दा में से जिंदा, इसकी बहुत सारी मिसालें मुफस्सरीन ने दी हैं। बहरहाल असल मकसद तो यह है कि उस अल्लाह की उस अपने महबूब की कुदरत पर यकीन पैदा हो जाए, वो सब कुछ कर सकता है। वतर्ज़ुकु मन तशाउ बग़ैर हिसाब, वो तुम्हें رزق دے سکتا ہے بغیر حساب, یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ نپا تولا دے گا کہ بھئی تم نے اتنا کام کیا میں نے تمہیں اتنا دیا, اتنی تنخواہ ہے تمہاری پاس, اس کے ہاں تو بڑھا چڑھا کے عطا کیا جاتا ہے. اب یہ تیسری ہدایت بہت اہم ہے. دیکھیں دو بڑی رکاوٹوں کا ذکر پہلے آیا ہے, ایک محکمات اور متشابہات میں فرق کرنا اور محکمات کو سمجھنا اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑنا, اور دوسری بات جو زینتیں دنیا میں ہمیں حاصل ہیں ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھنا. اور اب یہ تیسری چیز بڑی اہم ہدایت ہے, اس کے بغیر بھی اللہ کی نصرت نصیب نہیں ہوتی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو مومن ہیں وہ پھر اللہ کے نافرمانوں کو, اللہ کی اطاعت نہ کرنے والوں کو, اہل ایمان کو چھوڑ کر دوست نہیں بناتے, اولیاء نہیں بناتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اسے تو اللہ تعالیٰ سے, اس کا تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ فِي شَيْءٍ, اللہ سے تو اسے کچھ ملنا ہی نہیں. دیکھو ذرا اب کیسے فَانْصُرْنَا قوم کافرین کیسے ہوگا, کیسے وہ نصرت حاصل ہوگی؟ بھئی تم ان کافروں کا پیچھا چھوڑو تو تمہیں بھی کوئی مدد ملے نا, تم خود تو ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تو کہاں سے نصرت آ جائے, جن کے خلاف نصرت کی دعا کر رہے ہو خود ان کے ساتھ چمٹے ہوئے, تو پہلے ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ, ان کو اپنا ولی تو نہ بناؤ. ولایت کا حق اگر کسی کو ہے تو اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ جڑیں, ان کے ساتھ محبت رکھیں, ان کے ساتھ تعلق قائم کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے راستے پر اکیلے چلنا بڑا مشکل ہے, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہی بندہ چل سکتا ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو صبح و شام اللہ کے توجہ کے متلاشی ہیں. سورہ کہف میں بھی ہم ہر جمعے کو یہ چیز دہراتے ہیں, تو وہی بات یہاں پر ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, کوئی مدد نہیں ملے گی اگر تم ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہو, اولیاء ولایت کرتا. الا ان تتقوا منهم تقات, الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ ایسا رویہ اختیار کر لو. ويحذركم الله نفسه, پھر بھی اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اور ویسے تو اپنے سینوں میں کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا بالکل قطع تعلق ہی کر لینی ہے ان سب لوگوں سے جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ ان تک ہم نے دعوت بھی تو پہنچانی ہے نا اللہ کے دین کی, تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو آخر ان کے اندر گھسیں گے, ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کریں گے تو دعوت بھی پہنچا سکیں گے نا. تو اس لحاظ سے اس چیز کو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں دیکھیں یا ویسے آپ دیکھیں, تو جب تعلق قائم کیا جاتا ہے تو چار قسم کے تعلقات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ. انسانوں کے باہمی تعلقات جو ہے نا وہ چار دائروں میں ہوتے ہیں, جس اس میں سے صرف ایک دائرہ جو ہے نا وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو ولی نہ بناؤ. اس کو ہم کہیں گے موالات کا رشتہ ان کے ساتھ قائم نہ کرو. ولی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت ہو, دل ان کے ساتھ تعلق رکھے, یعنی دیکھیں نا دل جوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے قائم ہوتے ہیں. وہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے رشتہ کرنا, تو وہ یعنی یہ ایک اس کی علامت ہے. دوستیاں, اٹھنا بیٹھنا, ان کو اپنے معاملات کا نگران سمجھنا, ان کی محبت کے متلاشی رہنا, ان کی توجہ کے متلاشی رہنا, یہ ہے موالات. یا ہم ان کے مفادات کے نگران بن جائیں یا انہیں اپنے مفادات کا نگران سمجھیں, تو یہ ہے ولی بنانا, یہ موالات ہے, یہ منع ہے. یہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے موالات کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرا تعلق کا درجہ ہے مواسات, میم و الف سین الف تا, مواسات, ہمدردی کا رشتہ, ہمدردی کا تعلق, کسی کو کوئی مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کرنے کا جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے, یہ چاہے کفار ہوں چاہے ہمارے دشمن ہوں. دیکھیں ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عین اس وقت جب کہ دشمنی عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور مکہ والوں کو اناج کی کوئی کمی وہاں پر کمیابی ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دے کر اپنے جو ان کے متبعین تھے انہیں حکم دیا کہ وہاں پر اناج پہنچایا جائے. مواسات جو ہے, زخمیوں کی مدد کی, اگر ان کو قیدی بنایا تو خود اگر نہیں بھی کھانا کھایا تو ان کو کھلاتے رہے جب تک وہ ان کے مطلب حراست میں رہے ہیں. ان کہا مطلب بہت سارے مواسات کی تو اتنی مثالیں جو دشمنوں کے ساتھ کی گئی, یعنی چاہے وہ کوئی دشمن بھی ہیں تو مواسات کا جو ہے نا تعلق وہ قائم رکھا جائے گا. یہ تو صلاح الدین ایوبی کے جی مطلب اگر بیمار پڑا ہے رچرڈ تو اس کے لیے اپنا طبیب تک بھیج دیا. تو یہ اس طرح کی باتیں پوری تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ. وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کبھی کفار اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مواسات میں کمی نہیں آنے دی, ہمیشہ رکھا ہے مواسات. تھوڑا سا اندازہ اسے کر لیجئے کہ امریکہ نے جو قیدی بنائے گوانتا نامو بے میں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور طالبان کی حراست میں جو لوگ آئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, مواسات کہاں تھی. تو اہل جو راسخون فی العلم ہیں مواسات کی بنیادی صفت ہے اور وہ رکھتے ہیں اس چیز کا. اس سے اگلا درجہ مدارات کا, اکرام انسانیت, انسان کی حیثیت سے ہر انسان اکرام کا مستحق ہے. اکرام آدمیت جو ہے یہ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے, ہم ہر ایک کا ادب احترام کریں گے, ادب کریں گے, اس کا لحاظ کریں گے, ہم خام خواہ کسی کو نہیں ستائیں گے. جو احکام ہے نا کہ ہم نے ہمازا نمازا نہیں کرنا, تو یہ جتنا حق اہل ایمان کا ہے اتنے ہی کفار کا بھی ہے. ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے, ہم کسی کے نام نہیں دھریں گے, ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. یہ مدارات ہے. تو مواسات بھی سب کے لیے ہے, مدارات بھی تمام انسانوں کے لیے ہے, معاملات یعنی تجارت کا رشتے, تجارت کے تعلقات قائم کرنا, لین دین کرنا, تحفے تحائف دینا, اس میں بھی کوئی منع نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جو تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی, اس لیے وہ مکہ ہی میں رہتی تھی. جب راستے کھلے صلح حدیبیہ کے بعد تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئیں مدینہ اور ان کے لیے تحفے بھی لائیں. حضرت اسماء جو ہیں وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی میری والدہ آئی ہیں, میرے لیے تحفے بھی لائیں, میں کیا کروں. دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جا کے رہنمائی لیا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں انہیں بٹھاؤ اپنے گھر میں, ان کی ضیافت کرو, ان کی مہمانی کرو اور ان کے تحفے قبول کرو اور خود انہیں تحفے دو, یعنی یہ چیز بھی منع نہیں ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ موالات جو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے ساتھ انہیں اپنا ولی نہ بناؤ تو یہ کوئی ان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کی بات ہے. ہمیں یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی رکھو اور جہاں وہ ملے ان کی گردنیں اڑاؤ, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں ان کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم نہیں کرنا, مواسات کا بھی کرنا ہے, مدارات کا بھی کرنا ہے اور معاملات کا بھی رکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو بڑی اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. اور اگر کسی وقت وہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اسلام سے بیزاری کا اظہار کریں, تو اگر اس وقت اتنی مجبوری کی حالت ہو کہ جان بچانے کا معاملہ ہو تو رخصت ہے. اس میں عزیمت کا یہ بھی درجہ ہے کہ اس حال میں بھی ان کی کوئی بات نہ مانو, چاہے سروں پہ چل جائیں یا جلتے ہوئے تیلوں میں تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا جائے. تو ایسی بھی مثالیں ہیں. تاہم اس میں رخصت کی بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو تھوڑا بہت ان کی موافقت کر دی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ پھر بھی حق کا انکار کر کے باطل کا اقرار شروع کر دیں. باطل کا اقرار کسی نے نہیں کیا, یا ان کی ان کو قوت کا ان کے لیے قوت کا سبب نہیں بنا کوئی بھی کبھی. تو یہ بھی دھیان میں لانا چاہیے کہ انتتخو منہم تقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر بات آمن نہ ہو, صدق نہ کہتے کہتے تو ان کے مفادات کے نگران بن جاؤ. اور ویسے मतलब जो भी हमारे साथ हालात पेश आते हैं, जो भी मामलात पेश आते हैं, उन तमाम हमारी नियतों का और हमारे अमल अल्लाह ताला के बिल्कुल सामने है, इसलिए कि वो तो सारा यालम माफ समावात व माफिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ल शयइन कदीर यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुख्तरा। और ये हमारे सीनों की छुपी हुई ख्वाहिशात और नियतें जो हैं वो उस रोज बिल्कुल हाजिर सामने आ जाएंगी जब वो दिन आएगा। वमा अमिलत मिन सुई, और जो भी अमल गलत किया होगा वो भी। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईद, और उस रोज हर शख्स ये ख्वाहिश करेगा कि काश उसके और इसके अमल के दरमियान एक मुद्दत बईद हायल हो जाती, काश दिन कभी ना आता। وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, तो जब हाजिर उस रोज होना है अल्लाह के सामने तो फिर खौफ भी बस उसी का रखना चाहिए। यानी तुम जो होशियारी दिखाओ तो जो बचने की कोशिश करो वो अल्लाह की गिरफ्त से बचने की कोशिश करो। वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद, अब करना क्या है, जब एक तरफ कहा जाता है ना कि ये नहीं करना, साथ ही वो बता रहे हैं करना क्या है। जिस तरह कहा ना कि मुतशाबिहात में नहीं पढ़ना, तो साथ ही ये कहा कि मुहकमात में रखनी है, और रासिखून फिल इल्म क्या हैं, कौन लोग हैं, वही जो मुहकमात की खूब छानबीन करते हैं और चलने के रास्ते तलाश करते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे अच्छा इनके साथ तो नई मोहब्बत का ताल्लुक रखना है, तो फिर किसके साथ रखने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ईमान वाले, तुहिब्बून अल्लाह ईमान वाले तो होते ही वो हैं, जो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह के साथ बहुत शदीद मोहब्बत रखते हैं। तो अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हो, फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से कह दीजिए। अब वो ना अब यूं समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे कह रहे हैं, अच्छा तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर फत्तबिउनी, तो बस मेरे पीछे चले आओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो ये है वो रास्ता जिस पर हम चल के कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिस पर चल के हम अल्लाह ताला की मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर सकते हैं। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अब जब वो मोहब्बत की मंजिल हासिल हो जाएगी, वो तवज्जो हासिल हो जाएगी, कामयाबी की मंजिल पा लेंगे, तो उस व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अगर ये मोहब्बत डोमिनेंट है ना, तो फिर जो इस रास्ते में कमी कोताही रह जाती है, जो गलतियां हो जाती हैं, वो खुद अपनी मेहरबानी से उनकी मगफिरत फरमा देते हैं। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अब देखिए गफूरुर रहीम वो किसके लिए है, हर एक के लिए क्या, जी नहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता चल गया है कि इस रास्ते पर चल के ही महबूब की तवज्जो हासिल हो सकती, उसकी नजर इल्तफात हासिल हो सकती है, उसकी नजर इल्तफात से महरूमी से बंदा बच सकता है। तो कुल अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की। फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अब देखे ना एकदम ही वो फिर उन सब लोगों को जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते, या अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी करते हैं, या अल्लाह के किसी कानून पर चलने को तैयार नहीं है, उन्हें वो खुद एकदम ही काफिर कहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे किसको कह रहे हैं कि जिसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी नहीं की, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते का इत्तेबा नहीं किया। फइन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन, है ना, जब काफिर का लफ्ज़ बोलते हैं ना उससे पहले कोई ना कोई काम होता है, तो उसका जो इनकार करता है ना उसको वो काफिर डिक्लेयर करते हैं। अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की करो। अब यहाँ पे वो लोग जो कहते हैं कि नहीं बस जो कुरान में मिलेगा हम वो करेंगे और जो ये सुन्नत पे हम अमल नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको तो खुद ही वो कह रहे हैं ला युहिब्बुल काफिरीन। तो ये बहुत ही अहम बात है कि ना सिर्फ ये कि देखिए वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह की इताअत हो ही नहीं सकती जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ना जाए कि हम करें कैसे, वो बताएंगे तो फिर ही हम कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने साहब का फत्ता भी नहीं कहो कि बस मेरे पीछे चले हो, इत्तबा का मतलब होता है उनके पीछे पीछे चलना, उनके रास्ते पर चलना। तो अब वही बताएंगे, सिर्फ कुरान पढ़कर तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती, जब तक کہ وہ طریقہ مجھے نہ پتہ چل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز پڑھنے کا, کہ کتنی رکعتیں ہوں گی, کون سے اوقات ہوں گے, ان میں میں کیا پڑھوں, سجدہ کیسے کروں اور رکوع کیسے کروں اور جماعت کا نظام کیسے قائم ہو اور مسجدوں کیسے آباد ہوں. جب تک یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گی چلوں گی کیسے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی یہاں پہ تو صرف الرسول کہا گیا ورنہ دوسری جگہوں پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں, اور اس حد تک کہ ما آتاکم اللہ, جو اللہ جو رسول تمہیں دیں جو حکم دیں اس کو قبول کرو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے وہ روک دیں اسے رک جاؤ. تو یہی اب اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں نہ صرف عربی ضروری ہے, لغت ضروری ہے, اس دور کے رجحانات یا محاورے ضروری ہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریح بڑی اہم, اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے اور قرآن سیکھنے کے لیے اس چیز کو اپنانا چاہیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, بے شک اللہ نے چن لیا, منتخب کر لیا. اصطفا جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دور میں جتنے لوگ ہیں ان سب پر کسی ایک شخص کو ترجیح دے دی گئی, اس کو چن لیا گیا. اب انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے منتخب کردہ لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ایسے نہیں ہے کہ جنہیں ایک لمحہ پہلے تک یہ علم ہو کہ انہیں نبوت ملنے والی ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے وہ تو چنگاری لینے گئے تھے, انہیں پتا تھا کہ انہیں نبوت مل جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب پہلی وحی کا تجربہ ہوا تو انہیں اس وقت بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے نبوت مل رہی ہے, وہ تو گھبرائے ہوئے گھر آئے اور زم میں لونی کہ مجھے اڑھا دو, میں مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے. تو یہ یعنی کوئی اپنے خواہش پہ نہیں ملتا یہ مرتبہ اور مقام, اور یہ کوئی صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی پھر گستاخی جو ہے نا, یا ان پر ایمان نہ لانا یا ان کی اطاعت نہ کرنا, اس کو گویا کہ اللہ ہی کی عدم اطاعت اور اللہ کی ذات پر گویا کہ ایمان نہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے, تو اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح, آل ابراہیم, آل عمران کا ذکر آ رہا ہے, علی العالمین تمام جہاں والوں پر انہیں منتخب کیا گیا. ذریتم بعدھا, وہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا بھی ہے اور علم بھی رکھنے والا ہے. اب آج ہم ادھر تک ہی پڑھتے ہیں اس لیے کہ آگے اب چونکہ نصارہ کے ہم نے شروع میں بات کی کہ اس صورت میں نصارہ کی کوتاہیوں, غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ذکر ہے, تو اب یہاں سے آگے سلسلہ خاص طور پہ اس موضوع سے متعلق شروع ہو رہا ہے, اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا یا ان کی رسالت کا تذکرہ ہے, تو یہ اس ریفرنس میں بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رسالت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص ہے, یہ سلسلہ تو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے یکساں محترم ہے, یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لا نفرق بین احد منہم. تو یہی چیز اس کو یہاں پر دہرایا گیا اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.